الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله تبارك وتعالى کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو نماز روزے کی توفیق ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اسی کی توفیق ہے. لیکن جس چیز کی فکر چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو, گناہوں کی نحوست سے پاک کرنا رکھنا, یہ ہے در حقیقت انسان کا امتحان. نماز کی جب عادت پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. رمضان آ جاتا ہے, روزے رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, الحمدللہ روزے ادا ہو جاتے ہیں, اور جو بندہ روزے کا پابند ہو تو اس سے کوئی کہے کہ بھئی روزہ چھوڑ دو تو کبھی نہیں چھوڑے گا. رمضان میں روزہ نہ رکھنا اس کے لیے ایک قیامت ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, تو وہ بوڑھے ہو گئے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے. تو میرے پاس وہ زار و قطار روتے ہوئے آ رہے تھے, زار و قطار ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں 55 سال کے بعد یا کتنے سال کے بعد پہلا رمضان آ رہا ہے جس میں میں روزے نہیں رکھ سکوں گا. ان کو روزہ چھوڑنا کتنا بھاری معلوم ہو رہا تھا. اسی طرح الحمدللہ زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے وہ بھی اپنے طور پر ادا کر دیتے ہیں, حج عمرے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جس چیز کا بندے کو سب سے بڑا امتحان درپیش ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہیں ان کو کچلے, کسی طرح ان سے نجات حاصل کریں. وہ سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کسی بھی انداز کی ہو, ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. ظاہری گناہ تو یہی ہے, چوری ڈاکہ, اللہ بچائے شراب نوشی, بدکاری, بد نظری اور جھوٹ, غیبت وغیرہ وغیرہ. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, ریاکاری ہے, یہ ساری چیزیں, حب جاہ ہے, حب مال ہے, یہ باطنی بیماریاں ہیں, باطنی گناہ ہیں. تو اصل جو مارکہ ہے ایک انسان کا وہ اپنے نفس کی خواہشات جو اس کو ان گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے اور ان سے خلاصی حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا معرکہ ہے، اور اسی معرکے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ تو اس لیے فکر ہم سب کو اس کی کرنی چاہیے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو جن گناہوں میں ہم بعض اوقات محض لاپرواہی کی وجہ سے یا محض عادت کے طور پر جن میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے گناہوں کے ڈھیر ہمارے نام اعمال میں لگ رہے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا عرض کروں اپنی اصلاح کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس سے نجات عطا فرمائے، آپ کو بھی نجات عطا فرمائے۔ تو میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ ہمارے گناہوں کے دو بڑے سرچشمے ہیں، ایک نگاہ اور ایک زبان۔ تو زبان کے بارے میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کرتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے لیکن معاشرے کا جو ماحول ہے اس سے متاثر ہو کر کیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، مگر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی نہ ہوتی ہو، کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی انداز میں غیبت کا صدور ہو جاتا ہے۔ اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا کاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ بچائے اگر کوئی شخص زنا کاری میں مبتلا ہو تو جس وقت بھی توبہ کر لے گا سچے دل سے، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان اس کا رابطہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے تضرع اور زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، دل سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس گناہ کو اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بلا سے، اس کے برے نتائج سے خلاصی حاصل کرنا آسان ہے۔ غیبت کا تعلق ہے بندوں کے حقوق سے، جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس بندے کا حق پامال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی تھی اس وقت تک معافی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کتنا ہی پڑھتے رہو اور سچے دل سے پڑھتے رہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت اشد من الزنا، غیبت اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور قرآن کریم نے اتنی زبردست شناعت بیان فرمائی ہے غیبت کی کہ بہت ہی گھناؤنی تصویر پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی. میں سوچتا ہوں کہ بہت سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے, بہت سی چیزوں سے, شراب سے منع کیا, زنا سے منع کیا, چوری سے منع کیا, لیکن کسی پر بھی اتنی شدید وعید اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی برائی بیان نہیں کی جتنی تین گناہوں کی. ایک تو ربا, سود, اس کے بارے میں, زنا کے بارے میں نہیں کہا, شراب کے بارے میں نہیں کہا, چوری کے بارے میں نہیں کہا, لیکن ربا سود کے بارے میں کہا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اب یہ اتنی زبردست بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ اس کے رسول سے جنگ لے, جنگ مول لے, تو اس گناہ کو اتنا شدت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کو اللہ اس کے رسول سے جنگ سے تعبیر فرمایا. اور دوسرے, کسی انسان کا ناحق قتل, اس کے بارے میں فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا حسنا, کہ جو شخص کسی مومن متعمدا ہے, کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے, جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ اس پر غضب کرے گا, ولعنہ, اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے, وعد له عذابا مہینا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زبردست عذاب تیار کر رکھا, عظیمہ ہے مہینا, عظیمہ, بہت زبردست عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا. تو یہ کسی انسان کو قتل کرنا ناحق جان بوجھ کے, اس کی اتنی سخت مذمت پیدا کرو, دوسرا بنا دیا. اور تیسرا غیبت کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو. لیکن غیبت جو ہے وہ درحقیقت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایک تو انسان کا گوشت کھانا, جو انسان کا گوشت کھائے اس کو کیا کہتے ہیں, آدم خور, درندہ ہوتا ہے آدم خور. انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھاتا. انسان بھی کون, بھائی, اپنا بھائی, اس کا گوشت, اس کو قتل کر کے اس کا گوشت کھائے. اور بھائی بھی کون, مردہ, مردہ لاش, جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش میں سے گوشت نکال کر بندہ کھائے تو اس سے زیادہ گناونی اور اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اتنی بڑی فضیحت بیان فرمائیے, فضیحت بیان فرمائیے غیبت کی. لیکن معاملہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے غیبت میں دن رات مبتلا رہتا ہے, اور اگر کبھی کسی کو کہا بھی جائے کہ بھائی یہ آپ دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں اس سے بچیے, تو اس کے جواب میں بسا اوقات بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ارے بھائی کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں, تو اس کے منہ پہ کہہ دوں, तो भाई मुंह पे कह देने से, वह मुंह पर अगर कह भी दिया या मुंह पर कह देने की इरादा इरादा भी हुआ, उसकी सलाहियत भी हुई, तो उससे गीबत का गुनाह खत्म नहीं होता। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत की तारीफ फरमाई के गीबत क्या चीज होती है, वो क्या है कि अन तज़कुर अखा का बीमा यकरह। गीबत यह है कि अपने भाई का जिक्र ऐसे अंदाज में करो जिसे वो नापसंद करता हो, यानी उसको सुने तो उसको तकलीफ पहुंचे कि मेरा इस तरह जिक्र किया गया। तुम्हारे अपने भाई का जो मौजूद नहीं है तुम्हारे सामने, उसका तुम जिक्र कर रहे हो और ऐसे अंदाज में कर रहे हो कि अगर उसको पता चले कि ये बात कही गई है तो उसको क्या करे, वो नापसंद करे, उसको नागवार हो। यह हकीकत आपने जामे माने तारीफ ही फरमाई। तो एक साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अगर किसी की वो बराई बयान कर रहा हूं जो वाकई उसके अंदर है, कोई झूठी नहीं बात लेकिन उसके अंदर वो मौजूद है बुराई, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, मैं उसको कहता हूं कि तुम कि ये शख्स बेनमाजी है, तो सच कह रहा हूं, तो ये तो क्या ये भी गीबत होगी? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो बुराई तुम उसकी तरफ मंसूब कर रहे हो, अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद है तब तो ये गीबत हुई, और अगर ऐसी बुराई कह रहे हो जो उसमें मौजूद ही नहीं है तो गीबत के साथ ये बोहतान भी हुआ, डबल गुनाह। गीबत का गुनाह अलग और किसी पर बोहतान लगाने का गुनाह अलग, अल्लाह बचाए। तो इसमें ये बता दिया कि चाहे तुमने जो बुराई बयान की है वो उसमें मौजूद हो, फिर भी अगर तुम उस बुराई का जिक्र इस अंदाज से करो जिससे वो जो उसे नागवार हो तो वो भी गीबत है, वो भी नाजायज, और वो भी अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुरादी है। अब जरा हम लोग अपने गरीबानों में मुंह डालकर देख लें कि क्या हो रहा है मजलिसों में, एक दूसरे के साथ मिलते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त, गपशप के दौरान हम किस तरह दूसरों का जिक्र करते हैं। गरीबानों मुंह डाल के देखो, अरे भाई हम यहां पर अपनी इसलाह के लिए जमा होते हैं, तो वह तकरीर करना सुनना, बात कहना सुनना मकसूद नहीं है, मकसूद यह है कि अपना जायजा लें, देखें मैं क्या करता हूं। मजलिसों में बैठकर दूसरों का जिक्र करता हूं, किस अंदाज से करता हूं, ऐसी नकल उतारना किसी की जिसकी जिसे उसको पता चले कि मेरी नकल उतारी गई है और उसको नागवार हो, यह भी गीबत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा खातून, पस्ता कद खातून थी, तो उनका जिक्र इस तरीके से कर दिया, इशारा नीचे की तरफ करके तहक़ीर आमेज़ अंदाज़, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई कि ये जो तुम इस अंदाज से उसका जिक्र कर रही हो कि जिससे उसकी तहक़ीर लाजिम आ रही है, ये भी गीबत है, ये भी गुनाह है। तो किसी शख्स का भी जिक्र इस तरह करना, मैंने एक मर्तबा इस पर एक मजमून लिखा गीबत के गुनाह होने के बारे में और उसके फसाद के बारे में कि माशरे में उसका कैसा फसाद फैलता है, बाहमी नफरतें पैदा होती हैं, एक दूसरे के साथ अदावतें पैदा होती हैं, दुश्मनियां पैदा होती हैं, تو اس کے اوپر ایک مضمون لکھا, اس میں قرآن و حدیث کے احکام لکھے. تو ایک پروفیسر صاحب کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے غیبت کے اوپر اتنا بڑا مضمون لکھا ہے اور اس کی اتنی برائیاں بیان کی ہیں, ہمارا تو پھر زندگی کے اندر سے زندگی کی کوئی دلچسپی پھر باقی نہیں رہی, ہماری تو مجلسیں آباد ہیں اسی سے, مجلسوں میں لطف اسی سے آتا ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو نکال دیں ہماری مجلسوں میں سے تو ہماری مجلسیں بے رنگ ہو جائیں گی, بے مزہ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو زندگی کا مزہ ہے وہ بھی آپ چھین لیں اور جاتے رہیں؟ یہ مضمون باقاعدہ لکھ کے مجھے بھیجا. تو میں نے ان کو خط میں جواب میں لکھا کہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے آپ کو جو لطف آ رہا ہے, اگر دوسرا بھی یہ لطف آپ کے بارے میں اٹھائے اور آپ کا تذکرہ جو ہے وہ مجلسوں کے اندر وہ اس طرح کرے جس طرح آپ دوسروں کا تذکرہ کر کے لطف اٹھانا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو بھی یہ حق دیتے ہیں دوسروں کو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے اور آپ کو بدنام کیا جائے لوگوں کے اندر. لیکن دوسروں کو تو آپ یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر کوئی آپ کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو اس کی آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے, لیکن دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے, ہم جس طرح چاہیں اپنے مجلسوں کو آباد کریں, اس میں مزہ لیں. تو دوسروں کے لیے اور پیمانہ اور اپنے لیے اور پیمانہ, یہ گناہ کی خاصیت ہے کہ وہ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے, اچھی چیز کو برا سمجھ کے دکھاتا ہے, بری چیز کو اچھا سمجھ قرار دے کر دکھاتا ہے. تو یہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب اگر آپ کی مجلسوں میں, ہماری مجلسوں میں یہ بات ہو رہی ہو, اور میں دس برتا عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام کی مجلسوں میں, طلبہ کی مجلسوں میں, دین پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلسوں میں, بزرگوں سے تعلق رکھنے والوں کی مجلسوں میں, ان کے اندر بھی یہ زہر سرایت کیا ہوا ہے اور اس سے کوئی ہی اللہ کا بندہ خالی ہوگا. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے جب ہم اپنی مجلسوں میں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں مستقل, حرام خوری کر رہے ہیں مستقل. تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی ان مجلسوں کے اوپر جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہو, جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو؟ آج جو ہم رونا روتے ہیں, جو رونا ہم روتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے, زوال کا شکار, ہر جگہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے ہر جگہ. وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم ایسے ہوگے کہ قومیں تمہیں اپنے دسترخوان پر لوگوں کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کا گوشت کھاؤ. اس طرح جیسے کہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, اس کے اندر کھانا لگا ہوا ہے اور ایک آدمی دوسرے کو دعوت دے رہا ہے کہ بھی کھانا لگا ہوا ہے آؤ کھا لو, اسی طریقے سے مسلمانوں کو قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ دیکھو یہ سب اس دسترخوان لگا ہوا ہے تمہارے لیے اور آؤ ان کو کھائیں. تو صحابہ نے حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو پوچھا کیا رسول اللہ کیا ان کی تعداد کم ہوگی, جب یہ وقت آئے گا تو ان کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں, تعداد تو بہت ہوگی, بہت تعداد میں ہوں گے, لیکن وہ ہوں گے کیسے کہ غصہ ان کا غصہ اس سیل, جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے. سیلاب جب آتا ہے تو تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے, تنکوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے, لا تعداد تنکے بہ رہے ہوتے ہیں سیلاب کے اندر, لیکن ان کے اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی. سیلاب ان کو جہاں جاتا ہے بہا کے لے جاتا ہے. تو ہوں گے تو بہت, لیکن وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوں. تو وہ وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے, ان کو ہڑپ کرنے کے لیے, ان کے ملکوں کو ہڑپ کرنے کے لیے جو دشمن طاقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دعوت دے رہی. کتنے دھڑلے سے نیوزی لینڈ کی مسجد میں بند ایک دھڑلے سے خود ویڈیو بنا کر اپنی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں, اور وہ فائر کرتا ہے پورے انسانوں کو, جانوروں کی طرح ذبح کرتا ہے. درندگی اور وحشت اور بربریت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اس کو ہاتھ پکڑ لے, اس کو روک دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے اندر بہتے ہوئے تنکے. بھائی کیوں ہو جائیں گے ایسے؟ اللہ کے بندے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے نام لیوا ہیں, کیوں ہو جائیں گے ایسے؟ اس لیے ہو جائیں گے کہ تمہارا زندگی کا کوئی دن اللہ کے نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتا, کوئی دن اللہ کے نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتا. تم بڑے بڑے مسلح ہو, بڑے بڑے عالم علامہ ہو, تم بڑے بڑے صوفی ہو, لیکن تمہاری مجلسوں میں خود اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا جائے. جب تم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت تم خود کھاؤ گے تو دشمن تم پر نہیں مسلط کیا جائے گا. تو بھائی یہ سمجھنا کہ ایک وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس وبا کے اندر کا کچھ انتظام بھی کرنا, ہر شخص کو اپنا اپنی فکر چاہیے. جائزہ لے کے دیکھے کہ صبح سے شام تک میں جو بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں اس میں کسی کی برائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور پھر دن رات تبصرے ہیں سیاسی لیڈروں کے اوپر, حکومت کے اوپر, اور اپنی مخالف جماعتوں اور پارٹیوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی کے شر سے باخبر کرنے کے لیے کسی کا شر بیان کر دیا جائے کہ بھئی ذرا اس کے بچ کے رہنا, یہ آدمی خطرناک ہے, تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, شرن اس کی اجازت ہے, لیکن مشغلہ بنا کر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے, کسی کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں بلا وجہ, محض مجلسیں گرم کرنے کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ غیبتیں ہیں یہ سب.
سب نعمتیں. حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا,
مشہور ہے کہ اس نے بہت سے علماء کو قتل کیا. تو ایک مجلس میں کوئی شخص اس کی غیبت کر رہا تھا, اس کے اوپر کچھ ایسا الزام لگا رہا تھا جو حقیقت میں درست نہیں تھا. تو ایک, میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کہیں جگہ دیکھا تھا, لیکن بعض روایتوں ایسی ملی کہ کسی اور تابعی کا ذکر ہے, مگر بہرحال ایک بڑے بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حجاج بن یوسف نے اگر اتنے آدمیوں کو قتل کیا تو اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہو گیا؟ یاد رکھو, اگر اللہ تبارک و تعالی حجاج بن یوسف سے اس کے ظلم کا انتقام لے گا اور اس کی سزا دے گا, تو تم جو حجاج پر ناحق الزام لگا رہے ہو اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیں گے. یہ نہیں کہ ایک آدمی بدنام ہو گیا تو جو چاہو کرتے رہو. یہ مشہور ہے نا کہ بد اچھا اور بدنام برا, یعنی جب کوئی بدنام ہو جاتا ہے کسی چیز میں تو اب لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہانیاں گھڑنے شروع کر دیتے ہیں, اس نے یہ بھی کیا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا, بغیر تحقیق کے. فلاں نے رشوت لی تھی, فلاں نے کرپشن کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, تحقیق کچھ ہے نہیں. اور باقاعدہ رقمیں بتا کر کے اتنے کروڑوں کا اس نے ہاتھ مارا ہے, اس نے اربوں کا ہاتھ مارا ہے. یہ خوب مزے سے باتیں کی جاتی ہیں. تو ایک تو بے تحقیق بات کرنا اور پھر غیبت اس میں شامل, تو کتنے گناہوں کا مرکب ہے یہ. مجلسوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے, جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کہتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے. یعنی کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے, کسی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, کسی کے افق کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے جو تحقیق سے ثابت نہیں ہے, اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے, ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. تو جب ہماری مجلسیں, ہماری نشست و برخاست اللہ جل جلالہ کی نافرمانی پر مبنی ہو, رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہو, تو پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے مستحق ہیں. ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں, یعنی آپ کا تعارف کراتے ہوئے, آپ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کی مجلسوں میں لوگوں کی آبروئیں نہیں لوٹی جاتی. یعنی آپ کی مجلسوں میں کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جاتا. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ حقیقت گھول کر پلا دی تھی, ان کے رگ و پے میں سرایت کر دی تھی کہ کبھی غیبت ان سے سرزد نہیں ہوتی تھی, آخر وہ بھی انسان تھے. اور پھر بعد میں جتنے ہمارے اکابر امت ہیں وہ ان کے اندر بھی, ایک مشہور فقی ہیں, فقہ کے بڑے امام ہیں, علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے البحر الرائق کے جو مصنف ہوئے, تو ان کے بارے میں غالباً شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اتنے سال ان کے ساتھ رہا ایک
سال سارا سال کی بات کی، اتنے سال ساتھ رہا، سفر میں، حضر میں، جلسے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، زندگی بھر کبھی کسی فرد کی غیبت میں نہ اسے نہیں سنا. تو غیبت کے بغیر زندگی گزار، غیبت سے پاک زندگی ہے، دوسرے کا ذکر ہی نہیں. اگر ذکر ہے تو کس خیر سے ہے، بغیر برائی کے ہے، لیکن نہیں ہے، غیبت نہیں سنی. اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب کسی بندے کی غیبت کی جاتی ہے تو جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتے ہیں، اس کو ثواب دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، تو اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے واللہ عالم کہ ان کے لوگ بہت پیچھے پڑے رہتے تھے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے. تو جب ان کو پتا چلتا تھا کہ کسی نے غیبت کی ہے میری، تو اس کے گھر اس کا کوئی تھال، اس میں پھل وغیرہ تحفے رکھ کے اور اس کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں بھجواتے ہیں؟ کہنے بھائی میرا محسن ہے. وہ محسن کیسے ہے؟ وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے. محسن اس لیے ہے کہ وہ جتنی وہ غیبت کرتا ہے اتنا ہی میری اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اجر میں اضافہ فرماتے ہیں. تو وہ مجھے میرے اجر میں اضافہ کر رہا ہے، مجھے کہیں سے کہیں پہنچا رہا ہے، تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کر دوں کہ بھائی تم نے میرے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو لو اس کا تحفہ بھیجتا ہوں. تو جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا فائدہ ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہ اپنے دامن میں انگارے جمع کر رہا ہے، دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، مجلس ہے ہماری، خاص طور سے خواتین کو میں عرض کرتا ہوں کہ خواتین کے اندر یہ بلا بہت زیادہ عام ہے. چار عورتیں بھی بیٹھیں گی ایک جگہ تو ضرور کسی نہ کسی کا ذکر ہوگا، اور اس ذکر کے اندر یہ احتیاط کہ غیبت نہ ہو، اس کا تصور مشکل ہوتا ہے. غیبتوں میں وقت گزر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا شکر، روزے رکھ لی اللہ تعالیٰ کا شکر، تلاوت کر لی اللہ تعالیٰ کا شکر، ذکر کر لیا اللہ تعالیٰ کا شکر، تسبیح ادا کر لی اللہ کا شکر، لیکن اس سب کو تم نے اس پر سب پر جھاڑو پھیر دی. کسی کی غیبت کر کے، کسی کی غیبت کر کے اس سب پر جھاڑو پھیر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے تو وہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے قرضے اس کے اوپر چڑھ گئے اور وہ دینے کے قابل نہیں ہے، وہ ہے مفلس. تو رسول کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے کہ جب آخرت میں آیا تو اپنے ساتھ نیکیوں کا انبار لے کر آیا، نفلیں بہت پڑی تھیں، روزے بہت رکھے تھے، تلاوتیں بہت کی تھیں، ذکر و تسبیح بہت کی تھیں، عمرے بہت کیے تھے، حج بہت کیے تھے، یہ سارے نیکیوں کے انبار لے کر آیا، لیکن جب اعمال نامہ کھلا اور ساری نیکیاں ظاہر ہوئیں تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا اس کے پاس. کوئی کہتا تھا کہ اس نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، کوئی کہتا ہے اس نے میری
غیبت کی ہے, کوئی کہتا ہے اس نے مجھے پر الزام لگایا ہے, کوئی کہتا ہے میری دل آزاری کی ہے. حقوق بندوں کے حقوق اس کے ذمے بے انتہا تھے, اور سب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں تو اس نے ہمارے حق پامال کر دیے, اب آخر میں ہم سے آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دلوائیں. بدلہ کیسے دلوائیں؟ پیسے اگر کھائے تھے کسی کے تو بدلہ کیسے دلوائیں؟ وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے, وہاں تو ایک ہی کرنسی ہے اور وہ ہے نیکیاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کا حق تم نے مارا تھا اس کو ہم تمہاری نیکیاں دے دیں. اب ایک حقدار ہے جو نمازیں لے کے جا رہا ہے اس کی, ایک حقدار ہے جو روزے لے کے جا رہا ہے, ایک حقدار ہے جو ذکر اور تسبیح لے کے جا رہا ہے, تو وہ یہاں تک کہ خالی ہاتھ رہ گیا, ساری نیکیاں کوئی دوسرے لوگ لے گئے, اس کے باوجود حقدار باقی. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ملا نہیں, ہمیں بھی دلوائی ہمارا حق, اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی کہ نیکیاں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان کی جو برائیاں تھیں, ان کے جو گناہ تھے, وہ اٹھا کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے جس کا حق, جس نے حق مارا تھا. تو آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر, لیکن انجام کار اس کے اوپر گناہوں کے کا بوجھ لاد دیا جائے گا دوسروں کا, تو نام اعمال نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے گناہوں سے بھرا ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس وہ شخص. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہم ذرا اپنی گفتگووں کا, اپنے مجلسوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس کس کے حقوق پامال کر رہے ہیں. دوسروں کا ذکر کرنے سے کیا حاصل؟ مگر شیطان نے اس میں ایک مزہ پیدا کر دیا. وہ پروفیسر صاحب جن کا میں نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر زندگی میں مزہ ہی نہیں, تو مزہ پیدا کر دیا. مجلس میں دوسرے کی برائی کرنا, اس کی نقل اتارنا, اس کا حقارت کے ساتھ ذکر کرنا, اس میں مزہ پیدا کر دیا شیطان نے. تو اس کی وجہ سے یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کے اندر فائدہ کوئی نہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ بچائے اس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما, یعنی کچھ نہ کچھ نفع تو ہے اس میں بھی, لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے, اس میں نقصان زیادہ ہے. تو کسی چیز میں نفع ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, اور نقصان ہوتا ہے گناہ کا تو وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی نفع ہی نہیں سرے سے, یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں نفع کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ کوئی فائدہ مل رہا ہو. محض ایک گھڑی ہوئی لذت ہے جو شیطان کی گھڑی ہوئی ہے, شیطانی کی سگٹائی ہوئی ہے, اس کے اندر ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. تو اپنے آپ اپنی زبان کو ذرا سا قابو کرنے کی ضرورت, کہ منہ سے کے بعد نہ نکلے غلط بات, نہ نکلے غیبت, نہ نکلے. میں کس طرح آپ حضرات کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھوں کہ اس غیبت کے گناہ نے ہمیں کس فساد میں مبتلا کر رکھا ہے. اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں, دشمنیاں ہو رہی ہیں, عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں. اور میرے خاص طور سے ہمارے سامنے ماشاءاللہ علماء بھی ہیں, طلبہ بھی ہیں, دیندار سارے حضرات ہیں, ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑا فتنہ جو خاص طور سے ہم ہی میں پایا جاتا ہے, وہ ہے کسی دوسرے
مخالف فرقے کا جو ذکر آ جائے یا اس کے کسی آدمی کا ذکر آ جائے تو بس زبان بے قابو ہو جائے. ہر اختلاف کا کوئی کہ کوئی حد ہوتی ہے، درجہ ہوتا ہے. ایک اختلاف ہے کفر اسلام کا، ایک اختلاف ہے حق اور حق کا، ایک اختلاف ہے راجے اور مرجو کا، ایک اختلاف ہے محض مزاجوں کے فرق کا، ایک اختلاف ہے محض ذوق کے فرق کا. لیکن ہم نے سارے اختلافات کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یعنی چاہے اس سے ذوق کا اختلاف ہو، چاہے مزاج کا اختلاف ہو، چاہے مسلک کا اختلاف ہو، چاہے فروع کا اختلاف ہو، چاہے اصول کا اختلاف ہو، بس چونکہ ہمارا نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ خون حلال ہے. اب ہم اس کو جتنے چاہیں برا کہیں، جتنے چاہیں ان کے بارے میں غیبت کریں، ان کی جتنی چاہیں بہتان لگائیں، بے تحقیق باتیں کریں، اس کے نتیجے میں یہ فرقہ بندی اور فرقہ وارانہ تعصب اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے. اب یہ اس طرح کے معاملے ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس سے کتنا پھیلتا ہے، اللہ بچائے. اب اور کہاں جائیں، ہماری تبلیغی جماعت کا حال کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر سنگ باری ہو رہی ہے. تو ہم دین اہل دین کے اندر گھس آئی ہے یہ بلا، غیبت کی بلا، بہتان کی بلا اہل دین کے اندر گھس آئی ہے. ایک شیخ ہے، اس کے مختلف خلیفہ ہیں، ایک خلیفہ یہ ہے، ایک خلیفہ یہ ہے، ایک خلیفہ یہ ہے، تو آخر سب ایک ہی شجر کی شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ان میں آپس لڑائی ہے. کیوں ہے؟ غیبتوں کی وجہ، ایک دوسرے کے اوپر بدگمانیوں کی وجہ، غلط فہمیوں کی وجہ. تو اس نے ہمیں فساد پورے معاشرے کے اندر اس نے مچایا ہوا ہے. ارے بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اپنے قبر کا دھیان رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا کی فکر کرو، دوسروں کی تمہیں کیا پڑی، کیوں ذکر کرتے ہو ان کا دوسروں کا؟ حضرت تھانوی پندے فرماتے ہیں کہ غیبت سے اگر واقعی بچنا ہے تو دوسرے کسی آدمی کا ذکر ہی نہ کرو، نہ اچھا نہ برا. اس لیے کہ اگر اچھا بھی ذکر کرو گے نا، شیطان اس میں کہیں نہ کہیں جا کر غیبت ڈال دے گا. کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت مسجد کا پابند ہے، جماعت کا پابند ہے، وغیرہ وغیرہ. البتہ اب یہ البتہ جو ہے اس سے جو راستہ ہے وہ بچ، تو اب وہ اچھائی بھی اتنی ساری بیان کی اور اس کے بعد پھر اس کی پٹڑی ایسے اتری، پٹڑی سے ایسے اترا کہ پھر جا کے غیبت کی کھائی میں گر گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہ بہتر تو یہ ہے کہ بھائی دوسرے کا ذکر ہی کیوں کرو، کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس سے دعائیں کرو، اگر کسی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے اس برائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ اس کی برائی دور کر دیجیے، یا اللہ مجھے سے اس کی فتنے سے بچا لیجیے، اللہ سے مانگو. مخلوق سے کہنے کے بعد کیا تعلق، مخلوق تمہارا کیا کر لے گی، کیا تمہاری مدد کر دے گی، کیا تمہیں نفع پہنچا دے گی، کیا تم سے نقصان ہٹا لے گی؟ مخلوق سے ذکر کرنے کا کیا تعلق؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم رحم کریں اور غیبت کی کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں. گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بدتر گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک بات عرض کر دوں کہ جب مجلس کوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کیا اناپ شناپ باتیں ہوتی ہیں،
اور کتنی اس میں زیادتیاں ہوتی ہیں. قربان جائیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہر چیز کا علاج بتایا. تو ایک جملہ ایسا فرمایا کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو جب مجلس ختم ہو تو یہ پڑھا کرو, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا کہ یہ کفارہ مجلس ہے, اس کو کفارت المجلس قرار دیا. یعنی مجلس میں جو غلط باتیں کچھ ہوئی ہوں گی تو ان کا کفارہ اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں غیبتیں خوب کرو اور آخر میں یہ پڑھ لو, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یہ کہ جو نادانی میں نادانستگی میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہوگی تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ اس سے کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کبھی جمع ہوتے تھے تو جمع ہونے کے بعد جانے سے پہلے یعنی منتشر ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ بھی کفارہ مجلس ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ہر مجلس کے اختتام پر سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو بھائی ان دو باتوں کے اوپر تو فوری عمل کر, اس میں کوئی وقت نہیں لگتا, کوئی پیسے نہیں لگتے, کوئی مشقت نہیں ہوتی, اس کا تو اہتمام کر ہی لینا چاہیے. اور اپنی زبان کو غیبت سے روکیں, زبردستی کر کے روکیں. زبردستی کرنے سے ہوگا, بغیر زبردستی کیے نہیں ہوگا. زبردستی کر کے اپنے آپ کو روکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم يا رحم الراحمين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہماری گناہوں کے نحوست ہم سے اٹھا لیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں, ہمت عطا فرما دیں. یا اللہ بے حوصلہ ہیں, حوصلہ عطا فرما دیں. ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو کچھ جو لوگ مقروض ہیں عافیت عافیت کے ساتھ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو عافیت کے ساتھ روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام ہم تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.